إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، سورہ بقرہ کی آیت کا یہ ایک حصہ ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس دن شہادت ہوئی آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ظالموں نے جب آپ کو شہید کیا تو آپ کا خون اس آیت کے حصے پر ٹپکا اور گرا. اور یہ قرآن مجید آج بھی ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہے. 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تھا جو گزر گیا. اس وقت ان کی شہادت کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بعض باتیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہیں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ غنی مالدار تھے، اور مال و دولت بھی کوئی معمولی نہیں تھا ان کے پاس. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سارا مال اپنے گھر سے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ آدھا مال اپنے گھر کا لا کر قدموں میں ڈال دیا، لیکن وہ سارا کا سارا اور آدھا بھی اتنا نہیں تھا کہ جس سے مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو سکتی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے ما ساز و سامان کے اور 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آپ کے چہرے پر سرخی آ گئی. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان دیناروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اس طرح سے اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اسے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن یہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتلائی تھی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک کرتا پہنائیں گے، لوگ چاہیں گے کہ وہ تم سے اتار لیں، لیکن تم اتارنا مت. اور مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو خلافت تمہیں عطا فرمائے اور لوگ چاہیں کہ تم استعفی دے دو، چھوڑ دو، لیکن تم حق پر ہوگے چونکہ، اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں. یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان سے یہ پوچھتے، ان سے یہ کہتے تھے، یہ بتاؤ کہ جب مدینہ منورہ میں مسلمان آئے تو مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا. روما ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، وہ پیسے دے کر پانی بیچتا تھا، مسلمان خریدنے پر مجبور تھے. غالباً 8000 دینار میں خرید کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو جس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کا پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی پر پانی بند کر دیا. آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو سب بیان کرتے، یقیناً وہ بھی ایک دلخراش واقعہ ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن آپ پر تو صرف 3 دن پانی بند ہوا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن پانی بند رہا. 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو جب اطلاع ہوئی، مشکیزے میں پانی بھر کر بھیجا، لیکن ابھی اندر نہیں پہنچ پایا تھا کہ کسی نے تیر مارا اور پانی سارا بہ گیا. یہاں تک کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور حضرت علی بھی آئے، لیکن انہوں نے ان کو بھی خاطر میں نہیں لائے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے ان کی سواری، جس سواری پر وہ سوار تھی، اس کو اس طرح سے مارا کہ وہ بدک گیا. بہرحال جو کچھ توہین نہ کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو تمام فوجوں کو بلا سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا خون بھی میری وجہ سے نہ بہے. اور بار بار یہ بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو، اب تک تلواریں نیام میں ہیں، اگر تم نے اس تلوار کو نیام سے نکال دیا تو یاد رکھو، پھر قیامت تک یہ تلوار میان میں نہیں جائے گی. تم نہ تو اکٹھے نماز پڑھ سکو گے، مسلمان ہو گے لیکن اکٹھے نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے. ایک دوسرے کی ساتھ وہ رہے گا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور فرمایا اسی طرح سے تم قتل و غارت گری اور خون بھی تمہارا بہتا رہے گا، کبھی خون بہنا بند نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ لیجئے، سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی آج کس طرح سے پوری ہو رہی ہے، کہ مسلمان باہم نفاق کا شکار ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو کفر سمجھتے ہیں، اور نہ جانے اسی طریقے سے کیا کچھ معاملات ہیں جو آج مسلمانوں میں ہیں. یہ یقیناً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ناحق کا نتیجہ ہے. اور وجوہات بھی ہیں، لیکن ان میں ایک وجہ یہ بھی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مظلومانہ ان کی شہادت ہوئی، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں نے ان کا گھر، جس کو قصر خلافت کہتے تھے، گھیر لیا، اور کوئی مدد باہر سے آ نہیں سکتی تھی، اور پھر کسی طریقے سے وہ لوگ کود کر گھر میں داخل ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک شخص بیٹھ گیا، آپ کی داڑھی پکڑ کر کھینچی. تو جس قوم نے، جس مسلمان، یعنی وہ تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، خلیفہ رسول کا خیال نہیں کیا اور ان کے ساتھ ایسا ظلم کا معاملہ کیا، اگر آج کسی ہمارے بزرگ کے ساتھ، بڑے کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کر لیتا ہے تو یقیناً کوئی تعجب کی بات نہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شخص نے یہ عمل کیا، کہا کہ بھتیجے یہ عمل نہ کرو، اگر تمہارے باپ کو پتہ چلتا تو وہ ناراض ہوتے. یعنی کوئی سخت کلام نہیں کہی، کوئی جملہ ایسا نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ بھتیجے یہ عمل نہ کرو، اگر تمہارے باپ کو اس بات کا پتہ چلتا کہ تم نے ایسا کیا تو یقیناً وہ ناراض ہوتے. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ محجوب ہو گیا، شرمندہ ہوا اور چلا گیا، لیکن پھر دوسرا آ گیا اور اس نے آپ کے سر پر جو ہے وہ سریا، لوہے کی راڈ، وہ ماری. حضرت نائلہ جو آپ کی اہلیہ ہیں، وہ آپ کو بچانے کے لیے آئیں تو تلوار کا وار اس طرح سے پڑا کہ ان کی 3 انگلیاں ہتیلی سے غائب ہو گئی. اور بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور ایسا دور تھا، آپ سوچئے کہ کیا زمانہ ہوگا، کہ لوگ ڈر کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور ان جنونیوں پر جنون سوار تھا. 2 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ایسے ہی پڑی رہی. پھر کچھ لوگوں نے ہمت کر کے رات کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے اٹھایا. غالباً 17 آدمی تھے کل، جنہوں نے نماز جنازہ پڑھ کے انہی کپڑوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقی سے بھی دور جا کر اس زمانے میں دفن کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتا چلے تو وہ لاش کی بے حرمتی کر. اس سے آپ اندازہ لگائیے کس قدر مظلومانہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. حالانکہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جبل احد پر تشریف لے گئے پہاڑ پر ایک, تو وہ ہلنے لگا, شوخی اس نے کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا اس پر اور کہا کہ تجھے پتا نہیں کہ اس وقت اس پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید موجود, حضرت عمر فاروق عثمان غنی دونوں اس وقت موجود. تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کر دی تھی. بہرحال وہ زمانہ ہے اور آج تک مسلمانوں کی تلوار پھر نیام میں نہیں گئی, باہم قتل و غارت گری, کشت و خون, یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک مسلمان جو ہے وہ اس کو جائز سمجھتا ہے, جتنے چاہے مسلمانوں کا خون کر دے, جتنا چاہے مسلمانوں کو مار ڈالے, اس کے نہ کان پر جوں ریگتی ہے نہ قلب پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. جو مارنے والے ہیں وہ تو ظالم ہیں ہی ہیں, لیکن سننے والوں پر اور دیکھنے والوں پر بھی اب جو ہے وہ اثرات نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. بہت کم لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں سے متاثر ہو کر انا للہ پڑھتے ہوں یا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں, اور اپنے جو غفلت کا پردے ہم پر پڑے ہوئے ہیں ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں. سلم چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا تھا پچھلے جمعے کو لیکن ذہن میں رہی نہیں, تو میں نے کہا کسی نہ کسی درجے میں. ایک تو یہ کہ کسی نے کہا کہ تازہ خواہی داشتن کر داغ ہائے سینہ را, گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را. اگر تم اپنے سینے کے زخموں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کبھی کبھی پرانے قصوں کو بھی دوہرا لیا کرو. تو اپنے بزرگوں کی چونکہ یہ واقعات ہیں اور یہاں سے تاریخ کا جبر بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پروپیگنڈے میں اتنی قوت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کو اتنا اچھالا جاتا ہے, اتنا اچھالا جاتا ہے, لگتا ہے کہ ان سے زیادہ مظلومانہ شہادت کسی کی ہوئی نہیں. حالانکہ سید الشہداء تو حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا مقصد خدا نہ کرے ان کی شہادت کے درجے کو کم کرنا نہیں ہے, جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن مخالفین نے اس کا پروپیگنڈا اتنا کیا کہ ہم سب بھی جو ہے وہ اس میں ایسے بہہ گئے کہ باقی جو شہادتیں اسلام تو از اول تا آخر قربانیوں کا نام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت یکم محرم آتی ہے تو آپ کا یوم شہادت, اور ذی الحج کا مہینہ یعنی سال ختم ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت. تو ہمارے تو شروع بھی شہادت سے ہے, اختتام بھی شہادت پر ہے. اور الحمدللہ چونکہ شریعت اسلامیہ ایام اور یوم نہیں مناتی, نہ کسی کی پیدائش کا یوم, نہ کسی کی وفات کا یوم, نہ جو ہے وہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. البتہ کبھی کبھی ان واقعات کو بیان اس اعتبار سے کر دینا چاہیے تاکہ یہ معاملات سامنے رہیں اور تاریخی حقائق جو ہے وہ سامنے آئیں. لیکن ہم اتنے ایسے پروپیگنڈے کے شکار ہیں کہ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم نہیں, حتیٰ کہ دن بھی گزر جاتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ 18 ذی الحج کو آپ شہید کیے گئے. لیکن پروپیگنڈے کی طاقت اور قوت یہ ہے کہ 10 محرم بچے کی زبان پر ہے کہ اس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. تو یقیناً وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں, اس لیے ہمیں انتہائی محبوب. لیکن یہ بھی ظلم ہوگا کہ باقی تمام صحابہ کرام کو ہم فراموش کر دیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم یوم منانے پر آئیں گے تو بتائیے ہمارے پاس کوئی دن باقی بچے گا؟ 124,000 تو انبیاء ہیں, اتنے ہی تقریباً صحابہ کرام ہیں. منائیے یوم, ایک لمحہ ایک دن بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس دن آپ دن نہ منائیں اور چھٹیاں کریں پھر. تو اس لیے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں جو خوشی کے ایام دیے ہیں شریعت نے, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, وہ بھی کسی کی موت یا پیدائش کا دن کے طور پہ نہیں ہے کہ کوئی مر گیا تھا اس لیے, یا کوئی پیدا ہو گیا تو عید منا لو, ایسا نہیں. بلکہ اعمال, رمضان المبارک سے فارغ ہوئے شکر کے طور پر عید الفطر منائیے, حج سے فارغ ہوئے
شکر کے طور پر عید الاضحیٰ منائیے. تو یہ اعمال اصل چیز, تو اعمال کو زندہ کیجیے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھیے. اب لازمی بات ہے کہ بعض اوقات ہر آدمی مدرسوں میں داخلہ نہیں لے سکتا, اور نہ اس کے لیے ممکن ہے, نہ سب پر فرض ہے. پورا عالم دین بننا کسی پہ فرض نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جس علاقے میں نہ ہو ان علاقوں میں ضرور کوئی نہ کوئی عالم ہونا چاہیے, یعنی اپنے کسی ایک آدھ بچے کو ضرور عالم بنانا چاہیے تاکہ کوئی علاقہ جو اس سے خالی نہ رہے علم سے. البتہ جہاں تک دین پر چلنے کا معاملہ ہے تو الحمدللہ بہت سارے شعبوں میں دین کا کام ہو رہا ہے. تبلیغ والے تبلیغ کے ذریعے کام کر رہے ہیں, بعض لوگ تقریر کے ذریعے کام کر رہے ہیں, بعض لوگ تصنیف کے ذریعے کام کر رہے ہیں. یہ سب دین کے شعبے ہیں. تو دین سیکھنے کے لیے کبھی کبھی آدمی کو یکسوئی اختیار کرنی پڑتی ہے. تو کبھی جو ہے تھوڑا سا وقت نکالیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر کچھ دین کی بات سیکھ لیں. بعض لوگ تبلیغ کے ذریعے سیکھتے ہیں تو وہ ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اعمال کی طرف آ جائیں, رسومات کو ترک کر دیں, چھوڑ دیں. ہمارا دین کو رسومات کا دین نہیں, رسم و رواج کا دین نہیں ہے, بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا اور اس کے بعد آپ کے خادموں نے, کیونکہ آپ ہی سے سیکھا ہوا سب کچھ بتلایا جاتا ہے, تو وہ طریقہ اختیار کر لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ کم از کم آدمی کے 6 کلمے درست ہو جاتے ہیں, نمازیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے وہاں پر کوئی عقائد وغیرہ بیان نہیں کیے جاتے, وہاں صرف فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فضائل جب انسان کو معلوم ہوں گے تو فضیلت والے اعمال کرنے کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے کہ اس عمل کا اتنا ثواب, اس عمل کا اتنا ثواب, اس عمل کا اتنا ثواب, تو کرنے کی طرف طبیعت انسان کی رغبت کرتی. اسی لیے وہاں پر مسائل وغیرہ بیان کرنے کا حکم نہیں, وہاں صرف یہ ہے کہ بھئی تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ, رغبت دلاؤ. جب ایک آدمی دین کی طرف آ جاتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے اس سے مانوس ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ باقی سب کام بھی آسان ہو جاتا. جب ہمارا سال کا اختتام تھا, بخاری شریف ختم ہوئی, ہمارے استاد حضرت معتق عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت نے یہ نصیحت فرمائی کہ بھئی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایک تو کسی بزرگ سے تعلق قائم کر لو, یعنی جتنے طلبا تھے سب کو نصیحت کی کہ کسی نہ کسی بزرگ سے ضرور تعلق قائم کرو, اپنی اصلاح سے کبھی غافل نہ رہو. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات اس کا مطالعہ کرو, ایک آدھ صفحہ روزانہ پڑھ لیا کرو, گتھیاں سلجھ جاتی ہیں. ایسے ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی مہینوں ان مسائل کو حل کرنے کی فکر میں ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتے. لیکن بزرگوں کی ان کے خاص کر تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی بات رکھی ہے کہ آدمی پڑھتا رہے تو کہیں نہ کہیں اپنا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بیاجی اتفاق سے میں ویسے ہی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات سامنے آئے, میں نے کتاب اٹھائی پڑھنا شروع کر دی. ایک مسئلہ میرے خیال ہے میرے سامنے 6 مہینے سے سامنے, میں نے ایک دو مفتیان گرام سے بھی کہا کہ ذرا یہ مسئلہ نکال دیں, لیکن بہرحال سستی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے یا ان کی مصروفیات کی وجہ سے وہ مسئلہ سامنے آ نہیں سکا. آج جب میں نے کتاب کھولی پڑھنا شروع کیا, پڑھتے پڑھتے الحمدللہ وہ مسئلہ بھی حل کر دیا اللہ نے. اور مسئلہ یہ تھا کہ ہر پیر کے دن اللہ رب العزت کے حضور ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں مسلمانوں کے. ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے کہیں پڑھا بھی ہے غالباً اور سنا بھی ہے لیکن اس وقت یاد نہیں. تو کسی صاحب نے اس پر یہ کہا کہ میاں یہ تو بڑا شرک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعمال کا پیش کرنا. انہوں نے سیدھا سیدھا انہوں نے کسی سے ذکر کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ تم تو مشرک ہو علیہ باللہ. تو الحمدللہ اس ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ مسئلہ کہیں سے ملے کہ کہاں ہم نے پڑھا, کہاں جو ہے وہ دیکھا سنا. بہرحال حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ملی کہ ہر پیر کو اللہ رب العزت کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں, اور ہر جمعے کو انبیاء علیہ السلام اور ماں باپ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی خدمت میں اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے دمک جاتے ہیں. تو حضرت نے یہ جملہ لکھنے کے بعد آگے فرمایا کہ گناہ مت کرو، اپنے ماں باپ کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو. یقیناً جب اچھے اعمال پیش ہوتے ہیں وہاں مقصود ان سے فیصلہ کرانا نہیں ہوتا، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، لیکن ماں باپ اور انبیاء علیہ السلام سبھی کا لکھا ہوا ہے، یہاں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قید نہیں، کہ خدمت میں اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے حضور جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے اعمال سامنے لاتے ہیں، اگر اچھے اعمال اولاد کے ہوتے ہیں اولاد ماں باپ کے سامنے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اس سے ان کا چہرہ دمک جاتا ہے. تو تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات بڑی عجیب انداز میں لکھی. بہرحال اس سے یہ پتا چلا کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور تو پیش ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، نہ بھی پیش ہوں تو اللہ کو اللہ واقف ہے ہر ایک کے عمل سے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تاکہ ان کی امتوں کے اعمال ان کے سامنے آتے رہیں، اور یقیناً اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم سب، آپ کی خدمت میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ماں باپ کی خدمت میں تاکہ اچھے اعمال کے سامنے ان کو خوشی ہوئی. پھر اگلے ملفوظ میں تھانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں جو ہے قبر میں مرنے کے بعد ہم کوئی ایسے پڑے رہیں گے الو کی طرح قیامت تک. فرمایا ایسا نہیں، یہ تو ایک ظاہری صورت ہے کہ انسان مر جاتا ہے اس کو قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں، لیکن فرمایا یہ ایک صرف ظاہری صورت ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روحوں کو جمع کر دیا ہے، جہاں جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے اور وہاں پہنچتے ہیں تو جو پہلے مر چکے ہیں وہ استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں اور ان سے مل کر انہیں خوشی ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، سب آپس میں بات چیت کرتے ہیں. اس لیے فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ کلو کی طرح آدمی پڑا رہے، بلکہ قبر میں جانے کے بعد پھر جو دوسرا جہان ہے اصل میں اللہ تعالیٰ روحوں کو ملواتے ہیں آپس میں، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں، ایک دوسرے کا احوال بھی لیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کے بارے میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ انتقال ہو گیا لیکن ہم سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس پر افسوس کرتے ہیں کہ افسوس، اس کا مطلب وہ جہنم میں چلا گیا ورنہ ہم سے ملاقات ہوتی. تو بہرحال اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ یہ صرف عمل اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اچھے کام کر رہی، انبیاء علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کی امت اچھے کام کر رہی. اب جہاں تک فیصلہ ہے، فیصلے کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کرے. بہرحال میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. ایک مسئلہ ایک صاحب لے کے آئے اتفاق سے، تو اللہ نے وہ مسئلہ بھی اس میں حل کرایا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا، یعنی ملفوظات میں ہے، کہ اخراجات جو ہے گھر کا جو خرچ ہے یا تو تم اپنے ہاتھ میں رکھو یا بیوی کے ہاتھ میں دو، کسی تیسرے کے ہاتھ میں نہ دو، حتیٰ کہ چاہے بہن ہو یا بھائی یا ماں باپ بھی ہوں تب بھی، کیونکہ اس سے بیوی کا دل ٹوٹتا ہے اور اس کی دل جوئی بہت ضروری ہے. شاید فرمایا کہ خرچ جو ہے وہ یا تو تم خود کرو تاکہ کسی قسم کا جھگڑا ہی نہ ہو، ورنہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں دو. بے شک آدمی حساب لے سکتا ہے، لیکن کسی تیسرے آدمی کو دینے سے چونکہ اس کا دل شکستہ ہوتا ہے، دل ٹوٹا ہے، اس لیے یہ عمل نہ کرو، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو یا بہن بھائی کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے ایک اور بات حضرت نے بڑی عجیب لکھی، اور واقعتاً یہ پڑھ کے تو دل باغ باغ ہو گیا. فرمایا کہ بے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، اور تیسری کیا چیز، قلب، اضعف الایمان جس کو کہتا ہے کہ دل سے برا سمجھے آخری کے پھر. تو فرمایا کہ جو ہاتھ والی بات ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکام کے لیے. اسی لیے حضرت نے یہ مسئلہ بھی ساتھ میں لکھا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس راز کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوب سمجھا، اور فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی کا تمبورا توڑ دے، ڈھول پھاڑ دے، گانے بجانے کی چیزیں توڑ دے تو اس پر زمان ہے. صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ زمان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا تھا اور ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پابند ہیں، لہذا ہاتھ سے اگر ہم نے توڑ دیا تو اس غلط کام کو کرنے سے روکنے کے لیے ایسا کیا ہے، لہذا زمان نہیں ہے، یہ صاحبین کا مسلک۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح، معاشرے کے اندر اصلاح ہو۔ جب ہم یہ اپنے اور یہ اصلاح کب ہوگی؟ جب حکام اگر یہ کام کریں گے تو اصلاح ہوگی، لیکن اگر ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام دیں تو اصلاح کے بجائے فساد پیدا ہوگا اور فساد مقصود نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ حکام یہ کام انجام دیں، وہ یہ کام کریں کہ ہاتھ کا جو کام ہے ہاتھ سے روکنے کا، وہ حکام کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں، تو یقیناً مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آج یہ مسئلہ سب لوگ سمجھ لیں تو پھر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ عام طور پر ہر آدمی اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا میں نے ہی کرنا ہے، لہذا اس کے نتیجے میں ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کریں، اور جو حکومت کا کام ہے وہ کرے، اور اگر وہ نہیں کرے گی حکومت عند اللہ انشاءاللہ اس کا مواخذہ ہوگا۔ اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے جو ہماری ذمہ داری ہے تو ہم سے مواخذہ ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات کے ساتھ کام کو انجام دے گا تو انشاءاللہ خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ جب حدود سے تجاوز ہوگی، چاہے وہ گھر میں کریں، بازار میں کریں اور کہیں بھی کریں گے، وہاں پر یہ خرابیاں پیدا ہوں۔ تو اس ملفوظ کو پڑھ کر بھی الحمدللہ بڑی طبیعت میں اطمینان ہوا، کہ ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم زبان سے تو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں لیکن ہاتھ سے ہمارے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، پھر بھی ہم نہیں کہہ پاتے، اس لیے کہ فساد پیدا ہوگا۔ اگر ایک ہم لگائیں گے دو ہمیں وہ لگائے گا، بہت ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ کام کرنے کا جو ہے وہ ہمارا نہیں، یہ حکام کا کام۔ اسی طرح سے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو فنا ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہے، اولاد ہے، مال ہے، جان ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا اس لیے بہت زیادہ غم مت کرو کسی چیز کے، اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے بہت زیادہ غم مت کرو، بس ایک حد تک رہے غم، لیکن اتنا غم کہ آدمی سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ بہت زیادہ غم مت کرو، اور پھر حضرت فرمایا کہ دیکھو جو چیز ہمارے پاس تھی وہ تو تھی ہی فنا ہونے کے لیے، اگر وہ فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اس پر غم ایک حد تک جتنا تبان ہونا چاہیے وہ تو ہو، لیکن اس کے بعد بس پھر آدمی اپنے آپ کو تسلی دے کہ اب یہ ایسی جگہ چلی گئی جہاں ہمیشہ باقی رہے گی۔ جو چیز اللہ کے پاس چلی گئی وہ باقی ہوگی کہ نہیں؟ اللہ نے خود فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو بھئی یہ جو مر جاتے ہیں لوگ جاتے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں؟ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اب باقی یعنی ایسی جگہ چلے گئے کہ جہاں ہمیشہ بقا ان کو حاصل ہو گئی، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، موت تو ایک ہی دفعہ آنی ہے بس۔ اور فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد کی وفات پر ایک بدو آدمی نے، دیہاتی نے، بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے تعزیت کی تھی۔ فرمایا کہ جو چیز تمہارے پاس تھی وہ تو فنا ہونے والی تھی، جب وہ فنا ہو گئی تم نے صبر کیا تو تمہیں اس صبر پر باقی رہنے والا اجر ملا، یعنی جو اجر ملا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تمہارے صبر پر تمہیں باقی رہنے والا اجر ملا، اور فنا ہونے والی چیز جو اللہ کے پاس چلی گئی تو اسے بقا ملی۔ تمہارے پاس تو فنا تھی، وہاں بقا ہو گئی، تو اس لیے اس پر زیادہ غم مت کرو بھائی۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بزرگان دین سے ملتی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔ کل اتفاق سے دارالعلوم کراچی جانا ہوا، وہاں اصلاحی مجلس ہوتی ہے ہر 15 دن کے بعد جمعرات کے دن، تو ایک ملفوظ پڑھا گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہی پڑھے جاتے۔ اس میں ایک جب ملفوظ پڑھا گیا کہ بھائی وساوس کی طرف زیادہ التفات مت کرو. تم جتنا التفات کرو گے تمہارے وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے. تو مطلب یہ تھے کہ اس طرف توجہ ہی کرنا چھوڑ دو. اس پہ ہمارے حضرت صدر صاحب مدظ اللہ علی نے ایک واقعہ سنایا کہ بھی ایک شخص کو کسی حکیم نے کوئی چیز دی کہ بھئی اس سے تم کھاؤ گے تو تمہیں فائدہ پہنچے گا, لیکن بھئی یہ خیال رہا ہے کہ جب کھاؤ تو بندر کا خیال نہ آئے تمہیں. اب جب وہ کھانے لگتا فوراً بندر کا خیال, بہت کوشش کرتا کہ بھئی بندر کا خیال ہٹ جائے, لیکن خیال کبھی ہٹتا ہی نہیں تھا. جب بھی کھانا شروع کرے, چاہے کمرے میں جا کے کھائے چاہے بازار میں جا کے کھائے, جب کھانے لگے بندر کا خیال. بات یہ ہے کہ اس کو شاید کبھی خیال نہ آتا, لیکن جب کسی نے کہہ دیا تو اب بندر کا خیال نکلتا ہی نہیں. جب کھانا شروع کرے جب بندر کا خیال آ جائے. تو بات یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل تھا کہ وہ التفات ہی نہ کرتا اور کھا لیتا. پھر خود فرمایا کہ ایک قصہ فرمایا میرے ساتھ ہوا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے, یعنی جوانی کے زمانے میں, اور اپنا ایک مسئلہ بیان کیا. کہا کہ مجھے یہ وہم ہو گیا کہ بھائی طلاق کا لفظ جو ہے وہ زبان سے نکل جائے, چاہے وہ ہنسی مذاق میں ہو جو بھی ہو طلاق ہو جاتی ہے. تو میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا, اس سے اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی بڑا نازک مسئلہ ہے. پھر میں نے اور مفتیان کرام کے پاس چلا گیا, انہوں نے اور ڈرا دیا. فرمایا کہ اب بات یہ ہے کہ یہ خیال ایسا راسخ ہو گیا ہے کہ بس مجھے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ طلاق کا لفظ نہ نکل جائے. بیوی سے بات کرتے کرتے یہ فکر ہوتی ہے کہ طلاق کا لفظ نہ زبان پہ آ جائے. کہا کہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ میں تو حتیٰ کہ لیٹرین میں بیٹھا ہوتا ہوں تو وہاں بھی یہ خیال ستاتا ہے, بڑی مشکل سے زبان کو قابو میں رکھتا ہوں کہ طلاق کا لفظ نہ نکل جائے مجھ سے. بہرحال بےچاروں کو ایک بیماری ہو گئی. علاج تو اس کا یہی تھا کہ اس کے طرف التفات نہ کرتے, توجہ ہی نہ کرتے, یعنی اس فکر میں نہ پڑتے کہ اس کا حل کیا ہے. لیکن وہ جتنا جتنا اس میں ڈیپ میں گئے پریشانی بڑھتی چلی گئی. حضرت فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا, لیکن ایک شرط ہے, ایک تو یہ کہ آپ کتابیں دیکھنا بند کر دیں, آئندہ اس موضوع پر آپ کوئی کتاب نہیں پڑھیں گے. دوسرا یہ کہ آپ کسی ایک سے مسئلہ پوچھیں, ہر ایک سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے. آپ چاہے مجھے منتخب کر لیں کہ مسئلہ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو مجھ سے ہی پوچھیں, کسی اور سے پوچھیں گے تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کچھ. آپ یہ وعدہ کریں. تو پھر انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سے مسئلہ پوچھوں گا, کسی اور سے نہیں. تو پھر انہوں نے بہرحال اس کے یہی بتایا کہ بھائی التفات مت کرو, آپ توجہ مت کریں اس لفظ کی طرف. اور پھر انہوں نے کہا اب تک جو کچھ تمہاری زبان سے نکلا ہے بتاؤ. تو بتایا کہ بھائی یہ بھی نکلا, یہ بھی کہا کہ اس سب سے طلاق نہیں ہوئی. کہا کہ بھائی یہ ذہن میں آیا, یہ سوچے گا اس سے بھی طلاق نہیں ہوئی. تو بہرحال اس سے پھر ان کو آہستہ آہستہ الحمدللہ, وہ صاحب فرمایا کہ اب بھی موجود ہیں اور الحمدللہ ان کا اللہ نے علاج کرا دیا. تو بہرحال بعض اوقات وہم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے, بعض تو اس کا علاج یہ ہے کہ اب مثلا کسی کو وہم ہو گیا تو زیادہ وہم کی طرف متوجہ مت ہو, وسوسوں کی طرف دھیان مت دے, خیال نہ کرے. یہ ایسی بیماری ہے, ایک دفعہ اگر آ جائے تو بس بار بار آدمی کو یہ خیال رہتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے تو یہ خیال ہے, نماز سے باہر ہے, بیمار ہو جاتا آدمی, سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ان صاحب نے بھی سب کام چھوڑ دیا, اچھے خاصے ان کے پاس تجارت تھی سب کچھ تھا, لیکن اس خیال سے کہ بھئی ایسی بیماری لگ گئی کہ وہ نماز وماز یہ سب کچھ کرنا بھی چھوڑ دیا, انہوں نے کاروبار بھی چھوڑ دیا. پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہن سے اس کے خیالات نکلے. تو بہرحال یہ بزرگان دین کے جو واقعات ہوتے ہیں, چاہے وہ ان کی محفل میں جا کر سنے جائیں یا کتابوں کے ذریعے سے, مستند کتابیں ہوں بشرطے کہ ان کے ذریعے سے حاصل ہوں, انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ فوائد انسان کو حاصل تبھی ہوتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے, ان کی خدمت میں بیٹھنے سے, نیک اور دیندار لوگوں کے پاس رہنے سے. انشاءاللہ اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور کچھ باتیں کان میں پڑ جاتی ہیں جو ان کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یہ نقل فرمایا, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, کہ وہ تو ایک ذرا سی بات تھی, اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو وہ تو بہت ہی معمولی سی بات تھی, ہم بہت پہلے حاصل کر لیتے. لیکن وہ بات کیا تھی, حضرت خان نے فرمایا کہ وہ اعلیٰ ظرف کے لوگ تھے, انہوں نے تو اعلیٰ ظرفی کی بنا پر نہیں بتلائی, لیکن فرمایا کہ میں اپنی کم ظرفی کی بنا پر بتا دیتا ہوں. اور وہ یہی ہے کہ جب گناہ کرنے, گناہ چھوڑنے میں سستی ہو رہی ہو تو آدمی کوشش کر کے اس گناہ کو چھوڑے، اور اسی طریقے سے اگر نیکی کرنے میں سستی ہو رہی ہو تو آدمی اس میں بھی چستی پیدا کرے اور گناہوں کو چھوڑے. تو بس پورے تصوف کا حاصل یہی ہے کہ جو گناہ انسان سے ہو رہے ہیں تو آدمی کوشش کر کے ان گناہوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور نیکیاں جو نہیں ہو رہی اس میں بھی پوری کوشش کرے کہ وہ نیکی کر لے. نماز نہیں پڑھی جا رہی تو آدمی کوشش کرے، ہمت سے کام لے اور نماز پڑھنی شروع کر دے. اسی طریقے سے باقی دین کے کام ہیں کہ ذرا سے آدمی جو ہے وہ چستی کا مظاہرہ کرے. کسی نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی کہ حضرت بہت سستی ہوتی ہے، فرمایا اس کا علاج ایک ہی ہے بھائی، اور وہ ہے چستی. اب لوگ کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دو بس، یہ تعویذ ہمیں جو ہے صبح سوتے سے اٹھا دے اور تعویذ سے سب کام ہو جائے. تو بھائی تعویذ سے کوئی کام نہیں ہوتا، یاد رکھو. ایک شخص حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، لوگوں کے چونکہ مزاجی یہ ہوتے ہیں، فرمایا کہ حضرت اولاد نہیں ہوتی. حضرت نے اس کو تعویذ دے دیا. سال کے بعد پھر آیا کہ حضرت تعویذ لے گیا تھا، اب بھی اولاد نہیں ہوئی. تو حضرت پوچھا کہ میں نے اس کو تعویذ دے دیا، پوچھ لوں شادی بھی کی ہے کہ نہیں. تو کہنے لگا کہ حضرت اگر شادی کرتا تو تعویذ کی کیا ضرورت. تو لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ تعویذ کو وہ مسئلے کا حل سمجھتے ہیں کہ تعویذ دے دیا بس اب مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کہ ہر مسئلہ تعویذ سے حل نہیں ہوتا، آدمی کو خود بھی قوت عمل پیدا کرنی چاہیے. اور ہم تو جو ہے وہ بے حس ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، چلنے کا نام نہیں لیتے، اٹھ کے کوشش ہی نہیں کرتے. ایک صاحب میرے پاس آئے کسی مسئلے کے لیے، میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ پڑھ لو یہ پڑھ، کہہ رہے ہیں کوئی تعویذ دے دو میں گلے میں ڈال لوں. میں نے کہا ایسا کوئی معمل میرے پاس نہیں ہے بھائی، نہ پڑھتے نہ کوشش کرتے. تو آگے آدمی خود کچھ کوشش نہیں کرے گا، جب ہم ہی خود کوشش نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کوئی دوسرا کیسے کوشش کرے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کام بیٹھے بٹھائے ہو جائے بس، نہ نماز پڑھنی پڑے، نہ قرآن پڑھنا پڑے، نہ احکام شریعت پہ عمل کرنا پڑے، بس سارے کام ویسے ہوتے رہیں. تو اس لیے یہ کام اس طرح سے نہیں ہوتے، اور نہ تعویذوں سے مسئلے حل ہوتے. تعویذ تو ایک خیر و برکت کی چیز ہے، اگر اس میں خدا نہ کرے کوئی شرک یا کلام نہیں ہے اور قرآن حدیث سے کوئی چیز ثابت ہے، اس کے مطابق اگر آدمی کسی کو کوئی تعویذ دے دے اللہ کا نام، تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر اس میں کوئی شرکیہ کلام ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو، تو پھر وہ تعویذ بھی جائز نہیں. اس لیے اس میں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر ایرا غیرا نتھو خیرا کے پاس پہنچ کے ہم کہتے ہیں صاحب کو تعویذ دے دو، اب ہمیں کیا تعویذ دے رہا، کیا عمل بتا رہا، کچھ پتا نہیں. اس لیے اس مسئلے میں بھی ہر آدمی کے پاس مت جاؤ، مستند علماء کرام ہوں تو ان کے پاس جا کر ان سے اپنا مسئلہ بیان کرو، اگر جو پھر وہ بات بتائیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. تو بہرحال اصل یہی ہے کہ ہمیں دین جو ہے وہ اگر پورا عالم کوئی نہیں بن سکتا تو آدمی کوشش کر کے اتنا دین سیکھ لے جس سے اسے حلال و حرام کے مسائل آ جائیں، نماز روزے کے مسائل آ جائیں، یومیہ جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان مسائل کا علم ہو جائے. تو کم از کم اتنا دین سیکھنا تو ہر ایک پر ضروری ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ طلب العلم فریضۃن علی کل مسلم و مسلمہ، اس سے مراد یہی ہے کہ فرائض دین کا جاننا، ضروریات دین کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمہ واجب. عورت سے متعلق جو حقوق ہے، مثلا کسی کی بیوی ہے تو شوہر سے متعلق جو حقوق ہیں، ماں ہے تو بیٹے سے متعلق ہے، بیٹیوں سے متعلق جو حقوق ہیں، ان کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے، ان کے کیا حقوق ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس سے واقف ہونی چاہیے. اسی طرح مرد جو ہے اگر وہ تجارت کر رہا ہے تو تجارت میں کون سی چیزیں جائز ہیں کون سی چیزیں ناجائز ہیں ان کے بارے میں، ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت میں کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، اوقات کے سلسلے میں، دیگر باتوں میں، ان سب چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ حلال و حرام کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام. تو انشاءاللہ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں اور کوئی صحبت ہمیں نیک مل جائے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرما دے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں، اے اللہ دین کا کام جو لوگ بھی کر رہے ہوں، جس شکل میں بھی کر رہے ہوں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے جو لوگ اخلاص کے ساتھ اے اللہ دین کا کام کر رہا ہوں ان کے کام کو قبول فرما لے، الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمیں اخلاص نیت عطا فرما، ہر شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہم سے بہت سے بیماروں نے اپنی بیماری سے متعلق کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، مسجد کے نمازیوں میں، یا عام مسلمان مردوں میں یا عورتوں میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام راحتیں اور عافیتیں اللہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔